الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سورہ حدید کے آخری رکوع پر جو کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے حصہ ششم کا آخری درس ہے بلکہ اسی پر اس منتخب نصاب کا اختتام ہو رہا ہے. اس سے قبل دو نشستیں منعقد ہو چکی ہیں اور انہی دو آیات پر گفتگو ہوئی ہے جن کی میں نے آج پھر تلاوت کی ہے. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ان میں سے پہلی آیت کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس اصل بحث کے لیے کہ جو اگلی آیت میں آ رہی ہے آیت نمبر 27 میں یہ ایک نہایت پر جلال تمہید کی حیثیت رکھتی ہے. اصل مضمون جو آ رہا ہے وہ رہبانیت کی نفی ہے, اس کے خلاف ایک پیشگی تنبیہ کرنا ہے امت مسلمہ کو. لیکن یہ کہ اس کے لیے کیونکہ ایک مثال جو ہے انبیاء سابقہ کی امتوں میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اور ان کے جو متبعین تھے ان کے ہاں یہ بدعت رہبانیت جو ہے بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوئی, لہذا اصل تو تذکرہ ان کا مقصود ہے لیکن بات شروع کی گئی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے تذکرے سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. اس کی مثال بھی میں نے دیکھی جیسے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مسیح کے تذکرے کی تمہید ہے وہاں پر بھی ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحًا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, یہ قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے. ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب اور ہم نے رکھ دی انہی کی نسل میں نبوت اور کتاب. فمنہم مہتدی ان میں بہت سے ہوئے کہ جو ہدایت یافتہ تھے. وکثیر منہم فاسقون لیکن یہ کہ ان میں کی اکثریت کثرت تعداد جو ہے وہ فاسقین ہی پر مشتمل رہی. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ تمہید ہے اگلی آیت کے مضمون کی لیکن ضمنی طور پر اس میں ایک نہایت اہم موضوع آیا ہے اور یہ در حقیقت تاریخ انبیاء اور رسل بلکہ تاریخ نبوت اور رسالت کے ضمن میں بہت اہم مسئلہ ہے جو یہاں زیر بحث آیا ہے. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام ظاہر بات ہے کہ ان کی حیثیت تو چونکہ آدم ثانی کی ہے, پوری نسل انسانی جو بھی دنیا میں اس وقت ہے انہی کی نسل میں سے ہے. انہیں کے تین بیٹے حضرت سام حضرت حام حضرت یافس جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے انہی کی نسل ہے. کیونکہ قرآن مجید نے ایک مقام پر واضح کر دیا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ہم نے صرف اس کی نسل ہی کو باقی رکھا, باقی گویا کہ نوع انسانی کی کوئی بھی شاخ ایسی نہیں ہے اس وقت جو حضرت نوح کی نسل سے نہ ہو. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو تین نسلیں چلی ہیں سامی حامی اور یافس کی نسل سے جو چلی تو ان میں سے تورات اور قرآن زیادہ تفصیل سے جو تذکرہ کرتا ہے اور تعین کے ساتھ وہ صرف حضرت سام کی نسل کا ہے. تو حضرت سام کی نسل میں سے ایک وہ عبد القدر پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام ہوئے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے, ایک دوسرے جلیل القدر پیغمبر جو ہے پھر عاد ثانی یا ثمود کی طرف بھیجے گا یعنی حضرت صالح علیہ السلام. پھر تیسرے کا تذکرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہے. ظاہر بات ہے کہ حضرت سام کی نسل کی بھی اور بہت سی شاخیں ہیں, ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی انبیاء آئے ہوں, لیکن یہ کہ ان کے تذکرے سے تعین کے ساتھ اور تاریخی تقریب کے ساتھ تورات اور قرآن دونوں جو ہے وہ خاموش ہیں. لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ظاہر بات ہے کہ اب کم سے کم ساڑھے چار ہزار برس کا عرصہ ہو چکا ہے, تو ان کی نسل کی دنیا میں کہاں کہاں پھیلی ہے. پاس شاخیں تو معروف ہیں, حضرت اسحاق کی اولاد سے پھر ان کے حضرت ان کے بیٹے حضرت یعقوب کے نسل کی جو شاخ چلی وہ بنی اسرائیل ہے, کیونکہ ان کی تاریخ بہت حد تک محفوظ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ نے ان کی تاریخ کو بہت حد تک محفوظ کر دیا ہے, چاہے اس میں تحریف ہو گئی ہو, غلط بیانیاں ہو گئی ہو, لیکن یہ کہ بحیثیت تاریخ جو ہے جو تاجگمانی ترتیب ہے ان انبیاء کی اور ان تمام حالات و واقعات کی وہ بہت حد تک صحیح ہے. دوسری نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, اس میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے لہذا اس نسل کی بھی تاریخ کسی حد تک محفوظ ہے. تیسری نسل جو ہے کہ جو بنو قطورہ کہلاتے ہیں, تیسری بیوی تیسری اہلیہ محترمہ حضرت ابراہیم کی, ان میں سے بھی صرف ایک شاخ کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے. حالانکہ بنو قطورہ جو ہے ان کی تعداد بہت ہے, ان کی بھی ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے. این ممکن ہے کہ ان کے ہاں بھی اور بہت سے انبیاء بھیجے گئے ہوں, رسول بھیجے گئے ہوں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. لیکن ان سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نوٹ کر لیجیے کہ حضرت یافث کی اولاد کے بارے میں ہمارے ہاں جو قرآن کتابیں ہیں علم الانساب کی, ان کی نسل کے بارے میں آتا ہے شعوب ترک و سین و یاجوج و ماجوج وغیرہم. حضرت یافث کی اولاد میں سے ترک اور چینی اور یاجوج اور ماجوج, یوں سمجھیے کہ سینٹرل ایشیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے ماورا, اس کے مشرق اور شمال میں جو قوم آباد ہوئی, اسی کو ذرا سا اگر آپ جس کو دنیا کی چھت کہتے ہیں اس کو کراس کر کے جائیں گے تو یہ چین جو ہے بہت بڑا تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے. پھر سینٹرل ایشیا ہے, پھر یہ کہ یہ سارا روس, اور پھر روس کا یہ پورا جو میدانی علاقہ ہے یہ صرف یہ کہ ایشیا میں نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل چلا گیا ہے یورپ میں بھی, اور پھر یورپ میں یہ اوپر سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہوتے ہوئے یہی نسلیں ہیں کہ جو پھر یورپ کے مغربی ممالک میں آ کر آباد ہوئی ہیں, جن کے لیے ایک اصطلاح ہے نارڈک نیشنز. یہ حضرت یافث کی اولاد, ان کی اولاد میں اب ہمارے پاس کسی نبی یا رسول کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے, البتہ بعض حکما کا تذکرہ ہے, کنفوشس ہے, تاؤ ہے. اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھے یا صرف حکما تھے فلسفی تھے. اسی طریقے سے حضرت حام کی اولاد کے بارے میں ہماری جو پرانی کتابیں ہیں جو انصاف کی کتابیں ہیں ان میں شعوب سودان والہند والسندھ والقبط وغیرہ ہوں, یعنی یوں سمجھئے کہ یہ مشرق وسطی جو ہے اس سے اگر دائیں طرف آئیں یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف چلے جائیں, یہ گویا کہ دو شاخیں ہیں کہ جو حضرت حام کی نسل شمار ہو رہی ہے. ان میں ہند ہندوستان اور سندھ, یہ کیونکہ ایک بڑا علاقہ کہلاتا تھا سندھ, گویا کہ ادھر سے یہ ایران سے ہوتے ہوئے ایک شاخ ادھر چلی گئی, ادھر سے پھر یہ ہے کہ ترکی سے ہوتے ہوئے کوئی شاخ جو ہے مشرقی یورپ بھی چلی گئی, اور زیادہ جو رہی ہے تہذیب و تمدن کا معاملہ جو رہا ہے وہ پھر شمالی افریقہ مصر کا معاملہ, اور یہی ہے کہ جہاں پرانی جو قومیں ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تو قبط اور سودان, اور ادھر سے ہند اور سندھ, اور اس کے علاوہ جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جنہیں عام طور پر آریائی نسلیں کہا جاتا ہے وہ سب حضرت حام کی نسل سے. ان کی بھی ہمارے پاس کوئی تاریخی حیثیت سے تعین نہیں ہے کہ ان میں کوئی نبوت آئی یا نہیں آئی. البتہ یہ کہ یہ بات بہرحال ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں, حضرت اسحاق کے ایک بیٹے حضرت یعقوب ہیں, ان کی نسل کی نبوت تو ہمیں معلوم ہے. لیکن یہ کہ حضرت عیس جو کہ حضرت یعقوب کے تمام بھائی تھے ان کی نسل کہاں گئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اسی طریقے سے بنی اسرائیل جب نکلے ہیں مصر سے حضرت یعقوب کی اولاد, ان میں سے بھی بعض قبائل کا پھر پتہ نہیں چلتا کہاں گئے, ان کو کہتے ہیں لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل. تو عین ممکن ہے کیونکہ ہندوستان ہمیشہ سے بڑا زرخیز ملک اور بڑا مہذب علاقہ رہا ہے تو وقتاً فوقتاً یہاں تو اقوام آتی رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پہلے تو حام کی نسل یہاں آئی ہو اور انہی میں سے ہو سکتا ہے ڈریویڈینز ہوں کہ جو اصل یہاں کے ہندوستان کی جو اصل نسلیں ہیں قدیم. پھر یہ کہ یہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل میں سے بھی بعض لوگ یہاں آئے ہوں, جو میرا گمان ہے کہ جن کے ہاں تصور برہما کا ہے, یہ ابراہیم کے لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہے, اور برہمن در حقیقت جہاں تک میں اب تک سمجھ پایا ہوں وہ در حقیقت حضرت ابراہیم ہی کی نسل کے لوگ ہیں، ان کے ہی کوئی جو قبیلے تھے، یا وہ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کی اولاد سے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود حضرت یعقوب کی اولاد میں سے بھی وہ قبائل جو گم ہو گئے. ان میں پھر جو کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ اور کرشن جی مہاراج، ان کے بارے میں کچھ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ نبی ہے. جہاں تک رام چندر جی کا تذکرہ ہے، تحقیق یہ کہ وہ قدیم کے لوگ ہیں، وہ سیتھین قوم نہ آریائی ہے اور نہ وہ برہمن اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو ہندوستان کی قدیم تاریخ ہے بس، لیکن یہ کہ ان کو سیتھینز کہا گیا ہے، جو تحقیق اب ہے. مہابھارت کا جو دور ہے وہ وہاں سے ہو سکتا ہے کہ یہ برہمنی دور جو ہے اس کا آغاز ہوا. پر اس حد تک تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ یہ تو ہے ہمارے پاس جو تاریخ نبوت و رسالت ہے. البتہ اس کے ضمن میں ایک دوسری بحث اور بھی، ہندوستان کے بارے میں میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا اور آج پھر میں اس شخص کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک فرینچ اسکالر ہے، اے جے اے دوبائس، اس نے 40-45 برس محنت کی ہے ہندوستان کے مذہبی اسکرپچرز جو ہیں، کتابیں مذہبی جو ہیں، وید ہیں، سمرتیاں ہیں، رامائن ہے، گیتا ہے، مہابھارت ہے، اس کے اوپر بڑی تحقیق کی، اور پھر جو کتاب لکھی ہے دی ہندو مینرز کسٹمز اینڈ سیریمنیز. جنہیں بھی یہ کتاب مل جائے، میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھی ہے لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں، جن کو بھی ذوق و شوق ہو اس کتاب کو تلاش کریں. فرینچ رائٹر ہے اے جے اے دوبائس، اور ہندو مینرز کسٹمز اینڈ سیریمنیز یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے. اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے سمجھنا چاہیے. اس کے حوالے سے شمس نوید عثمانی صاحب کی کتاب جو اردو میں چھپی ہوئی ہے، وہ میں اس کا حوالہ آپ کو دے چکا ہوں. بہرحال ان کی نقطۂ نظر سے تو جو منو کا تصور ہے ہندوؤں کا، وہ مہانو کا تصور ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اگر کوئی نسل یہاں آئی ہے تو ظاہر بات ہے وہ حضرت نوح کے امتی تھے، تو مہانو یہ نو بن گیا ہے. اور منو سمرتی جو ہے مہانو کی، اور یہ بھی اصل میں تحقیق اسی فرینچ اسکالر کی ہے کہ مہانو لفظ کے جو ہوتے ہوتے منو رہ گیا ہے، اور منو سمرتی اصل میں حضرت نوح کے وہ صحیح کہے. واللہ عالم، یہ صرف میں نے چند باتیں آپ کے سامنے، کیونکہ فرمایا وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب. اب تقریباً 4,500 برس آج سے قبل تک تو اگر کہیں نبوت اور کتاب رہی ہے تو وہ صرف ذریت ابراہیمی میں ہو سکتی ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتی. البتہ اس سے پہلے کے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح کی جو حضرت حام کی نسل چلی یا حضرت یافث کی نسل چلی، اس میں کوئی انبیاء اور رسول آئے ہو. لیکن یہ کیونکہ بحثیت مجموعی پری ہسٹورک ایرا ہے، ابھی ہمارے پاس اس کی تحقیق کے لیے کوئی اور ذرائع نہیں ہے، اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. البتہ اس مسئلے میں دوسری بحث جو کس طرح رہ گئی تھی پچھلی مرتبہ، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ ولے کل قوم ہاد، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 7 ہے، اور وہ ان من قریۃ الا خلا فیھا نذیر، یہ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 24 ہے. تو اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اسے حل کر لینا چاہیے کہ در حقیقت ہدایت خداوندی کی ایک آخری تکمیلی محفوظ شکل کا نام ہے کتاب، اور جس کو نبوت اور کتاب. ہدایت خداوندی اس سے کم تر نہیں ہو سکتی، مثلا فلسفیانہ انداز میں، حکیمانہ انداز میں، جس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے. وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، لیکن ایک حکیم اور دانا انسان ہے، وہ ان حقائق تک پہنچ گیا ہے. تو یوں سمجھیے کہ تین الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے، حکیم، ہادی اور نذیر. نذیر بھی خبردار کرنے والا، کوئی بھی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہو، جو حقائق ہیں کائنات کے ان تک اس کی رسائی ہو گئی ہو، جیسے کہ بہت سے انبیاء کرام کے بارے میں معلوم ہے کہ وہی کے آغاز سے قبل بھی وہ صدیق تو ہوتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ صدیق، حضرت ابو بکر ہے، حضور پر ابھی نبوت آئی بھی نہیں ہے تو اس سے پہلے ہی وہ شرک سے بھی مستقل ہیں، اور ان کے اخلاق فاضلہ اور عالیہ جو ہے وہ بھی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. تو گویا کہ نبوت سے کم تر بھی ہدایت خداوندی کے جو مدارج ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نذیر کا لفظ، ہاد والے کل قوم ہاد، جس نے بھی آ کر ہدایت دی ہے دنیا پرستی سے، مادہ پرستی سے ہٹ کر اللہ کی طرف، کائنات کے خالق و مالک کی طرف توجہ کرنے کی لوگوں کو تلقین کی ہے، اور آخرت کا کوئی تصور پیش کیا ہے، اخلاق فاضلہ کا کوئی تصور دیا ہے. تو گویا کہ ولی کل قوم ہاد میں لازم نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو. اسی طرح وعلم قریت اللہ خلاف یہ نذیر میں بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو. نبوت اور کتاب یہ گویا کہ ہدایت خداوندی کی تکمیلی شکل، محفوظ شکل ہے. جیسے کہ وحی
وحی کی ایک شکل وہ ہے جو بدلیہ فرشتہ آتی تھی اور اس کی حفاظت کا پورا اہتمام کیا جاتا تھا، اور وحی کی اور شکلیں بھی تھیں، الہام ہے، القاء ہے، اور رویاء صادقہ ہے، یہ ساری شکلیں بھی ہیں، لیکن وہ محفوظ نہیں ہوتی تھی. یہ جو دوسرے لوگوں کو جو ہوتی ہیں، نبی کے تو یہ چیزیں بھی محفوظ ہوتی ہیں اگرچہ ان کی انٹرپریٹیشن کے اندر کوئی کسی وقت کوئی خطا ہو سکتی ہے، محفوظ ہوتی ہیں، لیکن غیر نبی کے لیے الہام، القاء، تحریر، کش، رویا، یہ مختلف چیزیں جاری ہیں، اب بھی جاری ہیں نبوت کے ختم کی ختم ہو جانے کے باوجود. تو اس حوالے سے ہادی، نذیر اور حکیم، یہ تین الفاظ شارٹ آف کتاب، نبوت اور کتاب سے کم تر درجے پر یہ تین جو ہے ہدایت کے گوشے، یہ مختلف جگہوں پر رہے ہوں، اور وہ چاہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی رہے ہوں، حضرت نوح کی نسل کی دوسری شاخوں میں. یہ بہرحال چند باتیں جو میں نے کیا. حضرت لقمان کے بارے میں چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سوڈان اور یہ قبط جو ہے یعنی مصر اور سوڈان میں جو لوگ جا کر آبادی ہوئے حضرت حام کی نسل سے تھے، اس حوالے سے حضرت لقمان گویا کہ حامی النسل ہے، کیونکہ یہ سوڈان ہی کے علاقہ نوبیا کے رہنے والے تھے، یہ حبشی تھے لیکن سوڈان کا وہ علاقہ نوبیا کہ جو مصر سے ملحق تھے وہاں کے رہنے والے تھے، اور پیشے کے اعتبار سے نجار تھے، کارپینٹر تھے، لیکن اللہ نے حکمت عطا فرمائی، جو سلامتی فکر ہے، سلامتی عقل ہے، سلامتی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے تو وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. نبوت جو ہے وہ در حقیقت اسی کا پھر تکمیلی مرحلہ ہے، تکمیلی درجہ ہے. اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کیونکہ ہر مضمون کے لیے، اہم مضمون کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا اس کا مصنع ہونا چاہیے، تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں پھر معین کر دیا گیا ہے، بلکہ وہاں واحد کا صیغہ آیا ہے، جعلنا فی ذریت ہمن نہیں بلکہ ذریت ہم نبوت والکتاب، وہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، ہم نے پھر اسی کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. تو نبوت اور کتاب کے جو ہدایت خداوندی کا بلند ترین محفوظ ترین درجہ ہے، وہ تو پچھلے 4,500 برس کے دوران لازماً نسل ابراہیم میں آئی. البتہ حکمت ہے اور ہدایت ہے، اس کے مختلف جو شیڈز ہو سکتے ہیں شارٹ آف نبوت اور رسالت، وہ دوسری نسلوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اور باقی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چاہتے ہیں کہ جن کی چونکہ تاریخ محفوظ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل بھی ہندوستان میں، ایران میں، کسی اور علاقے میں جا کر آباد ہوئی ہو اور ان کے ہاں کوئی نبوت آئی ہو. جیسا کہ اصل میں مجھے خاص دلچسپی اس موضوع سے اس اعتبار سے بھی ہے کہ میرا بچپن اور میری پیدائش جس علاقے میں میں ان مراحل سے گزرا ہوں، جو اب ہریانہ کہلاتا ہے، مشرقی پنجاب کے تین حصے جب ہوئے ہیں، جب ہم چھوڑ کر آئے ہیں مشرقی پنجاب، تو وہ جو مشرقی پنجاب تھا مغربی پنجاب سے چھوٹا تھا. کم اضلاع جو ہے پنجاب کے وہ مشرقی پنجاب میں آئے تھے، زیادہ تعداد میں اضلاع جو ہے وہ مغربی پنجاب میں آئے تھے. لیکن اس چھوٹے پنجاب کے اب تین اسٹیٹس وہاں بن چکی ہیں، ہریانہ، پنجاب اور ہماچل پردیش. ہریانہ جو ہے کہ جو دریائے ستلج سے نیچے نیچے دہلی تک کا علاقہ جو ہے، یہ ٹرائنگل سی بنتی ہے، لیکن ستلج سے نیچے بھی پورا علاقہ نہیں ہے، درمیان میں پٹیالہ وغیرہ کا علاقہ جو ہے وہ سکھ ریاست میں شامل ہے، جو پنجابی ریاست ہے وہ سکھ ڈومینیٹڈ ریاست ہے. ہریانہ میں اب وہ زیادہ ہندو، جاٹ وغیرہ ہے، بشنوئی ایک قوم ہے بڑی سخت قسم کی، تو مختلف قومیں آباد ہیں، راجپوت بڑی کثرت سے آباد ہے. اس علاقے کے بارے میں تاریخی شواہد ہیں کہ یہاں کثرت سے انبیاء و رسل آئے ہیں. ایک دریا کا تذکرہ ملتا ہے ہندوستان کی قدیم مذہبی تاریخ میں، سرسوتی، دریائے سرسوتی. یہ درست بہت بعد کے اندر وجود میں آئی ہے، کہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی دریائے گنگا کی. مقدس اور متبرک دریا جو تھا وہ سرسوتی تھا، جو اب غائب ہو چکا ہے کہ اب ان کی تلاش انہیں کرنی پڑتی ہے، وہ سرسوتی دریا کہاں تھا. اور اب جو ان کی تحقیقات ہوئی ہے یعنی پارٹیشن کے بعد، آزادی کے حصول کے بعد، وہاں تو بڑا علمی کام ہوا ہے، تحقیقاتی کام ہوا ہے. تو ایک مرتبہ میں دہلی گیا ہوا تھا، اس زمانے میں یہی اخبارات کے اندر جو ہے موضوع زیر بحث تھا زیادہ تفصیل سے. تو امبالہ کے قریب سے وہ ایک ایکسپیڈیشن چلی تھی جو اسی علاقے میں سے گزرتے ہوئے، یہ ضلع حصار، تحصیل سرسا اس کا خاص طور پر، پھر ریاست بیکانیر کے علاقے سے گزرتا ہوا یہاں پر. اب بھی ہمارے زمانے میں بھی ایک چھوٹا سا ایک برساتی دریا تھا جس کا نام گھگھر تھا، وہ برساتی تھا، مطلب برسات میں پانی اس میں آتا تھا، اس علاقے میں اسے نالی کہتے ہیں، نالی آ گئی. وہی ہے در حقیقت کے جس کا اصل میں بیڈ جو ہے، یہ ہمارے ہاں جو ریاست بھاولپور کا جو جنوبی حصہ ہے، اس میں بڑا سخت کلم کا علاقہ ہے، بہت سخت وہ اسے اس کا چولستان، تو وہاں سے در حقیقت، اور یہ سخت ہو جاتا ہے علاقہ اسی وجہ سے، جو دریا کا بیڈ ہوتا ہے سیڈیمنٹیشن کی وجہ سے،
پھر وہاں کی زمین جو ہے سخت ہو جاتی ہے. تو یہاں سے ہی اصل میں دریا چلتا تھا. اور یوں سمجھیے کہ جو اس وقت کا دریائے ستلج اور دریائے سندھ کا جو اس وقت کا جو ہے علاقہ جو گزرگاہ ہے اس کے پیرلل تقریباً ہوتے ہوئے یہ دریا جا کر بحیرہ عرب میں گر جاتا تھا, علیحدہ یہ دریا تھا. اس کے بعد ایسا کچھ اس علاقے پر عذاب آیا ہے, یہاں بڑے بڑے تھیڑ کہلاتے ہیں وہ, یعنی راہ کے کیلے, جیسے کوئی پومپیائی جب یورپ کا ایک شہر جب ہلاک ہوا تھا تو وہاں پر ریت جو ویسوئس پہاڑ تھا وہ پھٹا ہے اور اس میں سے پھر جو وہ آتش فشاں کے ساتھ جو ہے وہ سیاہ ریت نکلی ہے بہت سخت اور وہ جم گئی ہے, تو وہ پومپیائی کسی قسم کا معلوم ہوتا ہے کہ عذاب الہی کا معاملہ اس علاقے میں آیا ہے. اور حصار, سرسا, لوہا, کھانسی, یہ علاقے کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں ہائی اسکول کے زمانے میں جو میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کارکن تھا, دوروں پر ادھر ادھر جاتا رہتا تھا, میں نے اس علاقے کو خوب دیکھا. یہ علاقہ اصل میں ہے جس کے بارے میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات ہیں, کیونکہ حضرت شیخ احمد سرہندی کا جو ہے سرہند شریف جہاں پر کہ وہ مدفون ہے وہ بھی علاقہ اسی میں آتا ہے. وہیں سے نہر سرہند نکلتی تھی کہ جو ہمارے ضلع حصار میں بھی آتی تھی. تو ان کا مکاشفہ ہے کہ اس علاقے میں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں. یہ علاقہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کا جو بہت بڑا گہوارہ تھا تہذیب کا وہاں, اس لیے کہ انبیاء, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ رسولوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں, اولو العزم من الرسل. اب حضرت ہود سے پہلے قوم عاد میں کتنے نبی آئے ہوں گے اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن قرآن مجید میں آتا ہے فَكَذَّبُوا بِالرُّسُلِ, انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک حضرت ہود ہی کو نہیں جھٹلایا بلکہ ان سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کو بھی جھٹلاتے رہے. وہ تو رسول تو پھر آخری حجت بن کر آتے تھے کہ اب اگر ان کو بھی جھٹلا دو گے تو پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی رسول بھی آئے ہیں اور یہاں کوئی نبی بھی آئے ہیں. اور حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے کہ یہاں اس پورے علاقے کے اندر سینکڑوں نبی دفن ہیں. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ اسی کے حوالے سے ہیں کہ ہندوستان میں پھر دوبارہ جو اسلام کا احیاء ہوگا. بلکہ الفاظ بڑے عجیب جو انہوں نے استعمال کیے ہیں, اگر ہندو قوم کسی وقت پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی تب بھی لازم ہے کہ ان کی اونچے طبقات کی اکثریت اسلام قبول کرے گی اور یہ زمین جو ہے اسلام کا گہوارہ بنے گی. یہ ان کے الفاظ ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ حضرات سے گوشت گزار کر دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اب اگلی آیت کی طرف آئیے, اس پر اصل بحث ہو چکی ہے. ثم قفینا على آثارهم برسلنا, پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر ان کے آثار پر ہم نے اٹھائے پے با پے اپنے بہت سے رسول. وقفینا بعیسی ابن مریم, اصل میں تذکرہ ان کا مقصود ہے جہاں بات اب آئی. اور پھر ہم نے اٹھایا مریم کے بیٹے عیسیٰ کو. وآتینا الانجیل, اور اسے ہم نے عطا فرمائی انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة, اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت, دل کی نرمی, رقت قلبی اور رحمت, ہمدردی, مہربانی کا جذبہ جو ہے بہت کثرت کے ساتھ پیدا کر دیا. رحبانیت علی قداؤہا, البتہ رحبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی. ماں کتبناہا علیہم, ہم نے نہیں فرض کیا تھا اسے ان پر. کتبہ یکتبو, فرض کرنا. کتب علیکم الصیام, کتب علیکم القتال, یہ لفظ جب آتا ہے اصطلاح کی حیثیت سے تو اس کا مطلب ہے کہ فرضیت کسی ہے. ماں کتب نہ حالے, ہم نے نہیں لکھا تھا ان پر, یعنی ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان پر. اس لیے کہ جب کوئی شے لکھ دی گئی تو گویا کہ وہ حتمی طور پر طے ہو گئی, اس کی فرضیت اب کسی شک و شبے میں نہیں گئی. الا ابتغاء رضوان اللہ, اس ٹکڑے کے دو جو ہے وہ تعمیلات ہیں وہ میں بعد یاد کروں گا. فما راؤہا حق رعایتہا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون, یہ تقریباً نصف سے کم آئے تبھی ہمیں اس پر غور کرنا ہے. لیکن جو اصل مضمون تھا اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور اسے میں اس وقت نہیں دہراؤں گا, لیکن ایک بات کی کمی رہ گئی تھی رحبانیت کے بارے میں. اس کے پس منظر کے حوالے سے ایک بات تو میں نے خوب واضح کر دی. یہ جو پورا مضمون چلا آ رہا ہے سورہ حدید کا, جس کا نقطۂ عروج ہے انقلاب. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. یہ ایک آیت جو میں نے عرض کیا ہے بارہا, میرے نزدیک دنیا بھر کے انقلابی لٹریچر میں
اتنی جامع، اتنی اریاں انقلابی عبارت ناممکن ہے کہ کہیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ چند الفاظ میں سمو دیا. اسی کی شرح سورہ صف ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اور پھر اس کی تمہید، اس سے پہلے قتال کا تذکرہ آیا اور آخری میں بات پھر وہی آئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. تو گویا کہ اسی آیہ مبارکہ کی مکمل شرح جو ہے وہ سورہ صف ہے. بارہ، کس راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان کا اغوا اور اضلال یہ ہے، جو لوگ ایمان کے راستے پر تقویٰ، عمل صالح، نیکی، بھلائی اس پر آ گئے، اب یہ کہ اگلا قدم ان کا اس جہاد و قتال کی طرف نہ جائے بلکہ انہیں خانقاہوں کی طرف، غاروں کی طرف، انہیں کہیں پہاڑوں کی گھپاؤں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے. وہ جذبہ جو ہے ان کے اندر، وہ جذبہ ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تو آؤٹ لیٹ چاہیے، اس جذبے کو کہیں نہ کہیں جو ہے روبے عمل آنا چاہیے. خاموش تو نہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنو میرا، وہ جنو جب اندر پیدا ہو جاتا ہے انسان سے تو کوئی نہ کوئی تو اپنا ایگزٹ اور کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ نکالتا ہے. تو بجائے اس کے بھی اس راستے پر جائیں، اس لیے کہ جہاد اور قتال اور انقلاب کے راستے پر جائیں گے تو نظام باطل کو چیلنج کریں گے. شیطان کو ظاہر بات ہے کہ اس سے اندیشہ ہے. وہ جو دوسرے ابلیس کی مجلس سے شورا میں بھی جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے، ہونا چاہے آشکارا شرع پیغمبر کبھی کہیں یہ نظام لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، پھر تو ظاہر بات ہے کہ میرا جو بھی کاروبار اور دھندا چل رہا ہے دنیا میں، اگر وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں لوگوں کے سامنے آ گیا تو میرے لیے تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی. اس لیے شیطان کے اغوا و اضلال کی یہ شکل ہے کہ اس نے اس جذبے کو، نیکی کے جذبے کو، بجائے جہاد اور قتال اور انقلاب اور اقامت دین اور دین کو کا بول بالا کرنے کی جد و جہد، نظام عدل و قسط کے قیام کی جد و جہد کی بجائے خانقاہوں میں اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے یہ گویا کہ در حقیقت شیطان کا اغوا اور اضلال ہے. یہ پس منظر تو میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن ذرا اب اس نے دوسرا پہلو بھی اس کا ہے، اور وہ یہ کہ واقعتاً قرآن حکیم میں بالعموم اور سورہ حدید میں بالخصوص، اور پھر آگے چل کر اسی گروپ کی جو دوسری صورتیں ہیں ان میں پھر اور تفصیل کے ساتھ، حیات دنیاوی کی، مال و دولت دنیاوی کی جو مذمت آئی ہے اس کا ایک فطری نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ جو خالص نیک نیتی سے نکلے، یعنی اس میں بدنیتی کا ہونا لازم نہیں ہے. ایک تو یہ کہ شیطان کا اغوا اور اضلال ہے اور لوگ گریز کریں اور تب کی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، تب کی راہوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں کے اندر جو ہے، تب کی راہوں کو چھوڑ کر ٹھنڈی چھاؤں کی طرف آدمی جائے، اس کا اپنا فیصلہ یہی ہو، شعوری طور پر جو ہے وہ گریز کے راستہ اور فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہو. لیکن یہ کہ اس کا بھی امکان ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک رد عمل کی شدت پیدا ہو جائے نیک نیتی کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی حواریین ہیں ان کے بارے میں یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ اصل میں ایک رد عمل تھا. ان کے ہاں جو رد عمل ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا. اس پر میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تین چار پہلوؤں سے غور کیجیے. جب دنیا کی زندگی کو کہا گیا، اور قرآن مجید میں نہ معلوم کتنی جگہ کہا گیا، سورہ حدید میں بھی ہم نے پڑھا، ممل حیات دنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے فریب تو کچھ ہے ہی نہیں. اعلم انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کما سن غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اب یہ مذمت شدت کے ساتھ نفی، ان دار الآخرة لہی الحیوان. اب اس کا ہو سکتا ہے، یعنی آپ اس کے لیے ان لوگوں کی طرف سے ایک اپالوجی کی حیثیت سے، ایک معذرت کی طرف سے ہم یہ بات اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کہ اصل میں اس درجے شدت جو ہے جس کو اقبال نے بھی استعمال کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، یہ متائے غرور ہے، جو بھی دنیا کے اندر لگا ہوا ہے وہ متائے غرور ہے، وہ گویا کہ دھوکے اور شراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ حدید میں فتنے کا تصور آیا، ولکنکم فتنتم انفسکم، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ مال اور اولاد سے محبت کرنا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. سورہ منافقون در حقیقت اسی آیت کی جس میں کہ یہ مراتب اور مدارج نفاق کا تذکرہ سورہ حدید میں آیا ہے، اسی کی آگے چل کر مفصل شرح سورہ منافقون آ رہی ہے. اور وہاں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. پھر سورہ تغابن میں واضح طور پر انما اموالکم واولادکم فتنہ، بلکہ یہاں تک کہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اب یہ ایک حد تک تو اس پر ظاہر بات ہے کہ ایک تصور سامنے آتا ہے، اب اس میں بھی ایک طبعی طور پر منطقی طور پر ایک امکان پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ میں تو اس سلسلے سے کنارہ کش ہوں، یہ چیزیں جو ہے فتنہ ہے، مصائب ہے، مصیبت ہے، یہ تو دشمنی ہے، بجائے دوستی اور محبت کے اس کا نتیجہ تو میرے حق میں دشمنی کا نکل سکتا ہے. تو یہ بھی گویا کہ ایک ان کی طرف سے ایک اس معاملے کے اندر ایک اپالوجی، گویا کہ ایک معذرت ہے. اسی طریقے سے بخل اور شوق کی جو مذمت آئی ہے، جس قدر سورہ حدید میں، پھر سورہ تغابن میں، سورہ منافقون میں بخل کی نفی ہو رہی ہے، اور یہ کہ شوق کی نفی کی جا رہی ہے، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو، سر کر دو، گویا کہ نجاست ہے، بھولو اس کو، اپنے دل کو اس محبت سے، اس کی نجاست سے پاک کر دو، اور اپنا جو ہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قل لاکھ، جو بھی ضرورت سے زائد ہے، جس کی کہ آخر ایک انتہائی شکل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے نظر آتی، کہ انہوں نے کہا کہ سونے چاندی کا تو ایک بھی ماشا کیا، تولا کیا، رکھی بھی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام. آخر وہ اللہ کے نبی کے رسول ہیں اور اتنے بڑے مخلص اور نیک کہ ان کے بارے میں حضور کی سند یہ موجود ہے کہ من کان یسرہ و ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر. اگر کسی کی خواہش ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے تو میرے اس ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے، کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں. اس قدر نیک انسان، لیکن یہ کہ ایک جو غلو پیدا ہوا ان کے اندر، اس کی مثال موجود ہے. پھر حضرت عثمان کو انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دینا پڑا، اور وہ کہیں صحرا کے اندر ان کا آخری وقت آیا ہے، اور اس وقت بھی ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو، اپنی زوجہ محترمہ پتہ نہیں بیچاری نے کس طرح نبھا کیا ہوگا ان کے ساتھ اور کس طرح زندگی گزاری ہوگی، اور اس وقت بھی وہ موت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے خلیل نے یہ کہا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے مسلمانوں تم سانپ بچھو اپنے بیچ جمع کر لو گے، مال و دولت دنیا، میں بھی اسی کے اندر مبتلا ہو گیا. اس غریب نے، اس بیچاری نے کہا کہ کون سا سانپ اور بچھو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے؟ فرمایا دیکھو وہ کٹورا رکھا ہوا ہے، وہ چمٹا پڑا ہوا ہے، یہ سانپ بچھو ہے. یہ جو ایک رد عمل ہوتا ہے انسان پر، اور دیکھ لیے کس سے ہو سکتا ہے، اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ صرف شیطان کا اغوا و اضلال نہیں ہے، نیک نیتی کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب آتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور جیسے فرمایا وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہے وہ جو کہ وہ لیٹ کر یا سو کر گزارتے تھے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات سامنے رہے کہ رحمانیت کا معاملہ جو دنیا میں آیا ہے اس میں شیطان کا اغوا اور اضلال وہ اپنی جگہ پر ایک فیکٹر ہے، لیکن یہ کہ حیات دنیاوی، مال و دولت دنیاوی، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ رشتہ و پیوند جو ہے دنیا کا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ ساری جو ہے چیزیں، ان کی جس طرح کی مذمت قرآن مجید میں آئی ہے، آئی تو اس لیے کہ یہ مقصود نہ بن جائے، ان کے اندر مشغول ہو کر اللہ کو نہ بھول جاؤ، آخرت کو نہ بھول جاؤ، ان کی محبت میں گرفتار ہو کر حلال کو حرام، حرام کو حلال نہ کر دو، اصل تو یہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو شدت مذمت ہے اس کا ایک نتیجہ نیک نیت لوگوں کے اندر بھی وہ نکل سکتا ہے، کہ جو اس حدیث میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تین صحابہ انہوں نے حضور کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ کتنی آپ نماز پڑھتے ہیں، رات کو کتنی دیر سوتے ہیں، کتنے مہینے میں آپ، ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں. جب بتایا گیا تو انہوں نے کم سمجھا، سلاست راہ سے، لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک نے کہا میں تو ہمیشہ پوری رات کھڑا رہا کروں گا، اپنی قبر بستر سے لگاؤں گا ہی، دوسرے نے کہا کہ میں شادی وادی نہیں کروں گا، یہ کھکھیر میں بول نہیں دوں گا، تیسرے نے یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. تو حضور نے سرزنش فرمائی، بلایا، آپ غضبناک ہوئے، بلکہ معلوم ہوتا ہے آپ خود چل کر گئے ان کے پاس، آپ لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی. جب انہوں نے کہا جی ہاں ہے تو اس بات صحیح، پھر آپ نے ان کو ڈانٹا ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث، اب میں دوبارہ اسے نہیں دعاؤں گا. تو یہی وجہ ہے کہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں رحمانیت کی نفی تو ہے، شدت مذمت نہیں. یہ میں نقطہ جائے جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری تمہید در حقیقت اس بات کے لیے ہے کہ یہاں پر خود گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے، ان کی جانب سے جو معذرت پیش ہو سکتی تھی اس کو اللہ نے خود بیان کر دیا. ماں کتبنا علیہ الا ابتغاء رضوان اللہ، جو انہوں نے اختیار کیا وہ کیا بہرحال اللہ کی رضا کے لیے، ان کے سامنے مقصد کوئی اور نہیں تھا، وہ بدنیت ہی نہیں تھی، نیت ان کی نیک تھی. اگر کہ اس کی ایک تعبیر کی گئی ہے دوسری بھی کہ ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر مگر اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنا, لیکن یہ تعبیر دوسری ممکن ہے جبکہ درمیان میں سے ضمیر ہا کو نکال دیں, جبکہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے وہ رحبانیت ابھی قدا ہوا ماں قتم نہ ہا علیہ. رحبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی, ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی, جملہ تو مکمل ہو گیا. اب یہ اللہ جو ہے اللہ سے رضوان اللہ, اس اللہ کا تعلق کس سے ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ ہم نے نہیں فرض کی تھی ان پر کوئی شے مگر اللہ کی رضا دی, گویا کہ یہاں ہا کو آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا درمیان میں سے. ایک یہ ہے کہ مضمون تو مکمل ہو گیا کہ قرآن مجید نے رحمانیت کو بدعت قرار دے دیا, اور یہ بھی کہ ہم نے وہ فرض نہیں کی, لیکن اس کے بعد اللہ ابتغاء رضوان اللہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ گویا کہ یہ یہاں پر اب وہ ایک استثناء منقطع کی شکل ہو جائے گی کہ کیا بہرحال انہوں نے اللہ کی رضا دینے کے لیے. میرے نزدیک یہی در حقیقت تعبیر جو ہے صحیح تر ہے, اگرچہ دونوں تعبیرات کا امکان موجود ہے. اور فرمایا فما راؤہا حق کا رعایت ہے, پھر یہ دوسری گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شدت مذمت کی کمی کا پہلو ہے کہ پھر انہوں نے اس کی پابندی بھی نہیں کی جیسے کہ اس کی پابندی کرنے کا حق تھا. گویا کہ اگر وہ کفر ہوتا تو پھر یہ اضافی الزام ان کے اوپر عائد کرنا غلط ہو جاتا, اس لیے کہ کفر کی پابندی کرنا جو ہے وہ تو کوئی مطلوب نہیں ہے. اگر کوئی شے حرام مطلق ہو تو اس کی تو پابندی نہیں کی گئی تو اچھا ہوا, لیکن یہاں پر گویا کہ ایک دوسرا اضافی الزام کے طور پر آ رہا ہے, تو اس سے بھی گویا کہ ایک طرح کی سند حاصل ہو رہی ہے کہ وہ چیز جو انہوں نے اختیار کی بہرحال کوئی کفر اور حرام کے درجے کی چیز نہیں تھی. شدت تو ضرور تھا, سختی انہوں نے اپنے اوپر کی ہے, ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی. انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا, ایک بدعت ہے جو ایجاد کی ہے, لیکن نیت ان کی نیک تھی. اب اگر کسی نے اپنے اوپر یہ پابندی لگا لی ہو, جیسے ہمارے ہاں فقہ کا مسئلہ ہے, نفلی عبادت کی جب آپ نیت کر کے اس کا آغاز کر دیں, اب وہ فرض کے درجے میں, وہ واجب کے درجے میں, اب اس کو پورا کرنا ہوگا. اس لیے کہ یہ نفلی جو ہے نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہیں, اخفاء کی نیت سے آپ نہیں ظاہر کرنا چاہتے توڑ دیجئے, لیکن اس کی پھر قضا دینی پڑے گی آپ کو, اس لیے کہ جب وہ شروع ہو گیا ہے تو اب وہ گویا کہ واجب ہو گیا. اسی حوالے سے جب انہوں نے ایک چیز بہرحال کسی حرام شے کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا تھا, اپنے اوپر اضافی پابندیاں عائد کر دی تھی, وہ آپ اس کی نفی کر دی, اور یہی در حقیقت توازن جو ہے وہ اصل میں قرآن مجید کا اعجاز ہے. جیسے سورہ تغابن کی اس آیت کے حوالے سے میں نے بارہا کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایک طرف یہ انتہا ہے کہ اہل ایمان تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچو, لیکن پھر اسے بیلنس کیا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر تم معاف کرتے رہا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخشتے رہا کرو تو اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے. یہ ہے اصل میں توازن, وہی توازن یہاں کہ ایک طرف بدعت بھی ہے اس کو وضاحت سے کہہ دیا, رحمانیت ابھی تداؤں ما کتب نہ علیہم, اور اسے اللہ تعالیٰ نے اعلان براد کیا ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی. لیکن اس کے بعد کے دونوں ٹکڑے, ایک تو ان کی طرف سے یہ کہ بہرحال انہوں نے جو بھی کیا کیا دیکھ لیا کس سے, اللہ ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, آخر یہ سختیاں آدمی کیوں جھیلتا ہے, یہ آسائشیں گھر کی کیوں چھوڑتا ہے, نرم بستر چھوڑ کر کیوں جا کر غاروں کے اندر جو ہے جہاں سانپ اور بچھو بھی ہو اور مہوش ہو اور نہ معلوم کیا کچھ, آدمی جاتا ہے تو جذبہ تو وہ دیکھ ہی کا تھا, لیکن یہ کہ حد اعتدال سے تجاوز کرنے کے باعث اس نے شر کی شکل اختیار کر لی. پھر فما راؤہا حق کا رعایت تھا, یہاں پر اصل میں ایک صاحب نے اس کا مفہوم یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ پھر وہ اس کے حدود کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کر سکے. میرے نزدیک یہ دور اثرات تعبیر ہے, اصل بات یہ پھر پابندی کرنی چاہیے, یہ گویا کہ ایک اضافی الزام ان کے اوپر بن رہا ہے. فما راؤہا حق کا رعایت تھا, پھر انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے. اس کے لیے میں بجائے اس کے کہ میں خود کو تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں, وقت بھی نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے, مولانا محمودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں یہ جو کرسچن مناسٹسزم ہے اس مقام پر ان کے حواشی ضرور پڑھ لیں گے, تفاصیل انہوں نے دی ہے کہ کس طرح یہ تشدد انہوں نے کیا ہے. جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم, دیکھو اپنی جانوں کے اوپر زیادہ تشدد نہ کرو گے پھر اللہ تم پر وہ تشدد کر دے, جو چیز تم اپنے اوپر خامخواہ لاد لو گے اللہ پھر وہی تمہارے ذمہ لگا دے گا. اس لیے کہ پھر وہ جیسا کہ میں ابھی فلسفہ کر چکا ہوں, نفلی عبادت شروع ہو جائے پھر وہ واجب کے درجے میں, تو پھر یہ کہ سختی ہو جائے گی, تو خامخواہ جو ہے اپنے اوپر اتنا غیر فطری بوجھ لادو ہی مت. تو یہ جب انہوں نے کیا فما راؤ حق رعایت ہے، تو مولانا مودودی کی تفہیم میں سے بڑی تفصیلات آپ کو معلوم ہوگی کس انتہا تک یہ لوگ پہنچے، اور واقعتاً ایسے لوگ بھی تھے ان میں سے جنہوں نے وہ پابندیاں نبھائی ہیں، اور آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس کس طریقے سے انسان اپنے اوپر تشدد کر سکتا ہے. یہ جو تپسیائیں ہیں ہندوستان کے جوگیوں کی اور یوگیوں کی، وہ بھی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کی تپسیائیں ہیں، حب سے دم ہے، 40-40 دن ایک شخص ہے قبر کے اندر دفن رہتا ہے، اس نے پریکٹس کی ہے، اس کی اپنی ریاضت ہے، اس نے اس کے لیے مشق بہم پہنچائی ہے، اپنے جسم کو آپ جیسے چاہیں ٹرین کر لیں. اگر آپ ایکسرسائز کر کے دنڈ بیٹھک لگا کر گاما پہلوان بن سکتے ہیں، تو اپنی جو ول پاور ہے، قوت ارادی ہے، اس کو اسپیشل ایکسرسائز کے ذریعے سے ڈیولپ کر کے آپ یہ ساری چیزیں جو ہے گویا کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو عالم عناصر ہے اس کے اوپر قابو یافتہ ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیز، لیکن یہ شریعت کا راستہ نہیں، یہ اسلام کا راستہ نہیں. لا رحمانیت اخل اسلام، حضور جس راستے کو دکھانے آئے وہ راستہ یہ نہیں. بہرحال یہ ہے میرے نزدیک ان اس آیت کے دوسرے دو ٹکڑوں کا جو اصل حاصل ہے، کہ اس میں گویا کہ ان کے لیے ایک نرمی کی بات آ رہی ہے. اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. تو جو بھی ان میں سے ایمان والے ہوئے یا ایمان والے رہے یا ایمان لے آئے، یہ دو تعبیرات ہیں اس کی. آمنو منہم یعنی جو ان میں سے ایمان پر قائم رہے، جنہوں نے کہ اپنی ان پابندیوں کو جو بھی انہوں نے اپنے اوپر آئی تھی ان کو نباہا، اور وہ لوگ تو وہ ہیں کہ ان کو فرمایا ہم نے ان کو ان کا اجر عطا کیا. وہ کثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ اتنی سختیاں اپنے اوپر عائد کر لینا، پھر ان کا نبھانا آسان کام نہیں ہوتا. پھر اوپر گویا کہ پردہ پڑتا ہوا تجرب کا، اور اندر عیاشیاں اور بدماشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، رنگلیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں. اوپر عنوان ہے راہب خانے کا، اور اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہانیاں ساری، جیسا کہ میں نے کہا ہے، سب معلوم بھی ہے. اسی دور میں جمی سواگر جیسا آدمی جو ہے، اور تو معلوم کیسے، وہاں تو آئے دن امریکہ میں اگر آپ جائیں آئے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل جو ہے ان لوگوں کا سامنے آیا رہتا ہے کہ اوپر سے یہ راہب بنے پھرتے ہیں، لیکن کافی کردار کیا. اس حوالے سے یہ ہے کہ بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. کثیر منہم فاسقون، پھر اکثریت ان کی فاسقوں پر ہی مشتمل ہے. البتہ یہ جو آتینا منہم الذین آمنوا منہم کا ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے جو ان میں سے حضور پر ایمان لیا. تو ان دونوں مفاہیم کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق جو اگلی آیت کے ساتھ ہے. لیکن چند منٹوں میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو متبعین مسیح کے مقابلے میں جو مسلمانوں میں رہبانیت آئی ہے، میرے نزدیک وہ بدر جہاں زیادہ قابل مذمت ہے عیسائیوں کی رہبانیت. یہ میں بہت شدت کے ساتھ بہت زور دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جو عیسائیوں میں رہبانیت آئی ہے اس کا پس منظر دیکھیں، تو تین اسباب وہاں موجود تھے جس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں رہبانیت کا آنا گویا کہ ایک فطری رد عمل بھی تھا، شیطان کے اغوا اور اضلال کے اوور نبب ایک فطری رد عمل بھی تھا. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، یہود کے علماء کا جو کردار سامنے تھا اس وقت، حضرت مسیح علیہ السلام کے جو متبعین بنے، اس کی ایک نفرت، اس کا ایک ریئیکشن، دنیا داری کی انتہا جسے کہا جائے، وہ یہود کے علماء اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس کا نقشہ کہ حضور کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس امت کے آخری دور میں بھی ہوگا کہ علماء ہوں شر الناس تحت ادیم السماء، ان کے علماء جو ہیں وہ آسمان کی چھت کی بدترین مخلوق بن گئے. یہ شکل جو ہے موجود تھی، کہ رد عمل بھی ہوتا ہے اس کا جو ان کے اندر ہوا. اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ حضرت مسیح نے شادی نہیں کی، حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی. دونوں کی زندگی کس اعتبار سے، اور یہ ظاہر بات ہے ان کے لیے آئیڈیل ہے اسوا، ان کے لیے تو وہ نہیں، عیسائیوں کے لیے اسوا اگر ہے تو حضرت مسیح کی ذات ہے. اور دی کرائسٹ آف دی ولڈرنس جان دی بیپٹسٹ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں مجرد ہے، شادی نہیں کی. تو گھر گھرستی کا تصور ان کے ہاں گویا کہ اس اعتبار سے ان کے لیے یہ بنیاد موجود تھی کہ وہ رحمانیت کی طرف جو ہے وہ ان کا طرز عمل ہو جاتا، ان کا رخ ہو جاتا، اس لیے کہ حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ دونوں کا معاملہ یہ ہے. پھر یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات میں وہ جہاد اور قتال کا مرحلہ آیا ہی نہیں، یعنی جدھر وہ اصل میں جانا چاہیے جذبہ وہ مرحلہ آیا ہی نہیں، اور اس میں کوئی کوتاہی ان کی نہیں ہے، ریسپانس ملا نہیں کہ اتنی جمعیت ہو جاتی کہ پھر جہاد اور قتال کا مرحلہ آتا. ان تین اسباب سے اگر متبعین مسیح میں رحمانیت آئی ہے تو اس کے لیے بہت سی اپالوجی موجود ہے، بہت سی معذرت جو ہے وہ ہم پیش کر سکتے ہیں. اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو ہے تینوں اس اعتبار سے کس قدر کنٹراسٹ کے حامل ہیں. نمبر ایک یہ کہ آپ نے نہایت خود جامع اور متوازن زندگی بسر کی، بھرپور ترین گھریلو زندگی، آئینی زندگی، کتنے نکاح آپ نے کیے، نو نو ازواج مطہرات بیک وقت آپ کے نکاح میں رہی. اب اس رسول کی امت میں بھی اگر تجرد کی زندگی کو کسی درجے میں بھی کوئی اعلیٰ درجے کی روحانی زندگی قرار دیا جائے تو ان کے پاس کوئی اپالوجی موجود نہیں، کوئی معذرت موجود نہیں. جس رسول نے تنبیہات کی ہے نکاح من سنتی، جس نبی کی تنبیہ یہ ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، تو اتنی شدید تنبیہات موجود ہیں. پھر حضور کی اپنی سیرت کی جامعیت ہے، اس کا توازن ہے. اور پھر یہ کہ قتال کا حکم جو ہے تواتر کے ساتھ، کہ یہ قتال جیسا کہ حدیث ہم نے 12 پڑھی ہے کہ یہ قتال جو ہے یہ جاری رہے گا جس دن سے کہ مجھے اللہ نے جو ہے مبعوث کیا ہے، اب یہاں لے کر وہ آخری دور میں جبکہ مسلمان قتال کریں گے دجال کے ساتھ، اس وقت تک یہ قتال جاری رہے گا، کوئی اس کو جو ہے منسوخ نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ وہ راستہ ہماری امت کے لیے تو کھلا ہوا تھا جو وہاں شروع ہی نہیں ہوا. اس راستے کے صراط مستقیم کے اور تمام و کمال اس کے تمام جو بھی ہو سکتے تھے سنگ ہائے ویل، ان کے اس طرح واضح ہونے کے باوجود اگر ہمارے ہاں یہ رہبانیت کی طرف جو ہے رجحان پیدا ہوا ہے، تو جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ بدر جہاں زیادہ قابل مذمت ہے مسلمانوں کی رہبانیت کا معاملہ، حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین کی رہبانیت کے مقابلے میں. اگرچہ اس موضوع کا بھی ایک حصہ ہے جو رہ گیا ہے، میں اگلی نشست میں اسے مکمل کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیمات.